Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Araki ne Baqiyatullah Islamic Institute aapko is seminar ke teesre roz is seminar hall mein khush aamdeed kehte hain. Hazrat-e-Kirami, ye seminaron ka tasalsul jo pichle kai maah se jari hai, yaqinan is maashre mein kuch zimmedariyan hain jo har ek shakhs کاندوں پر موجود ہیں اور ضرورت اسی عمر کی ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور نہ صرف جب انہیں معلوم ہو جائے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں تو انہیں نبھائے اور یہ ذمہ داریوں پر پورا اتریں جب ہر شخص اس معاشرے میں ذمہ دار ہو جائے گا تو معاشرے کی بہت ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اور یہ معاشرہ اس ثمرات کو دیکھ سکے گا جو یقیناً ایک اسلامی معاشرے کی ثمرات ہیں خداوند تعالیٰ نے ہمارے نزدیک ملک کے اندر اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جو امام کا کردار تھا وہ واضح کیا کہ اس دور میں بھی ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے لہٰذا پاکستان کے عوام یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انقلاب یہاں برپا نہیں ہو سکتا ضرورت صرف اسی کی ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بہتر طور پر نبھانے کی کوشش کریں اور خداوند تعالیٰ یقیناً ہماری مدد کرے گا کیونکہ یہ قوم جو مکتب محمد و آل محمد کے علم سے فیضیاب ہے یہ کسی پریشانی سے گھبراتی نہیں جس کا ماضی کربلا اور جس کا مستقبل امام زمان کی آمد ہو وہ قوم مایوس نہیں ہوتی اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ ہمیں ایک اسلامی معاشرہ عطا کرے میں آغا سید مذہب قاضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ انہیں تشریف لائیں اور تیسرے روز کا آغاز کریں آپ حضرات بابا سے بلند درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران، آج سیمینار کا تیسرا دن ہے. ہم پہلے دو دنوں میں بیان کیے گئے مطالب کا خلاصہ آج کرتے ہیں. اس کے بعد آج جو مطالب بیان کرنے ہیں وہ ہم بیان کریں گے. ہم نے آفات دین کے متعلق یہ کہا کہ ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے لیے آفات ہیں، ورنہ خود دین کی آفت کوئی نہیں ہے. یعنی دین نے انسان کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ انسانوں نے دین کو مشکل میں ڈالا. یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی چیز جتنی مضبوط، محکم اور پائیدار ہوتی ہے، اس کا دشمن بھی اتنا ہی مضبوط، محکم اور پائیدار ہوتا ہے. تو دین بذات خود، کیونکہ اس کی پائیداری میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہیے کہ دنیا میں مضبوط ترین چیز جو ہے وہ دین ہے، تو اس کا دشمن بھی، اس کی آفات بھی اتنی ہی بڑی ہے. ہم نے جن آفات کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک آفت علماء سو، علماء مصلحت پسند، علماء نما، جسے ہم نے جاہل مولوی مولوی کہا، ان کی طرف سے جو دین پر آفات تھیں، مختصر طور پہ اس پہ بھی ہم نے روشنی ڈالی. اس کے بعد ہم نے ایک بنیادی آفت کی طرف اشارہ کیا، اور وہ تفرقہ، دین کے لیے تفرقہ اتنا خطرناک ہے کہ جتنا اگر میں یہ کہوں تو مناسب ہوگا، جتنا لکڑی کے لیے وہ کیڑا جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، ایک فرق کے ساتھ کہ دین کی کچھ ایسی اساس اور کچھ ایسی بنیاد ہے کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوتا، بلکہ کچھ زمانے کے لیے اس پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ کیڑا لکڑی کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، بڑے مختصر انداز میں ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تفرقے کے متعلق بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں، اور علماء کے بارے میں بھی جن کی معاشرے میں دین کے متعلق جن کا منفی کردار ہے، ان کے متعلق ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے متعلق بھی ہم مختصر طور پہ بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم ان کے علاوہ جو آفات ہیں دین کی اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو دین کے لیے ایک بہت بڑی آفت ہے، اور یہ بھی ایسی آفت ہے کہ جو سب ادیان کو اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہے، اپنی آگ میں جلا رہی ہے، یہ آفت دین کی تعلیمات سے بڑھ کے بانی مذہب کی تعریف، بانی مذہب کے بارے میں غلو، بانی مذہب کو الوہیت کا درجہ دینا، بانی مذہب سے ہماری مراد جس نے وہ مذہب پہنچایا، ورنہ دین یہ اللہ کا کام ہے دین کے احکام کو بنانا، اور رسول کا کام ہے دین کے احکام کو پہنچانا۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ پوری زندگی دین پر عمل کرتے رہے اور اگر بانی مذہب کے بارے میں غلو ہو، خاص کر ایسا غلو کہ جو دین ہی کو تباہ کر دے، تو پھر اس کا ساری زندگی کا عمل ضائع جاتا ہے۔ اپنے ہاں مثالیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی، میں تھوڑا باقی ادیان کے متعلق بھی مختصر سا اشارہ کروں گا۔ بعض ادیان ایسے ہیں کہ جن میں کم غلوب کیا گیا ہے بانی مذہب کے بارے میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین اسلام سے بہتر ہے، لیکن اس دین میں کم غلوب کیا گیا ہے، اور کچھ ادیان ایسے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی غلو سے کام لیا بانی مذہب کے بارے میں۔ اب جو کم جہاں پر انحراف ہے اس سلسلے میں، اس جہت سے، وہ ایک کنفیوشس کا مذہب، چین والوں کا مذہب ہے۔ ان کے بارے میں ان کے ماننے والے نے ان کو الوہیت کا درجہ نہیں دیا، ایک انسان ہی سمجھا۔ اس کے علاوہ مجوسی مذہب، پارسی، زرتشتی، نام سنے ہوں گے آپ نے، جہاں تک ہم نے مطالعات کیے ہیں، انہوں نے بھی اشو زرتشت کو الوہیت کا درجہ نہیں دیا، ایک انسان ہی سمجھا، ایک رسول سمجھا۔ تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن انہوں نے غلو نہیں کیا۔ جنہوں نے سب سے زیادہ غلو کیا ہے اپنے بانی مذہب کے بارے میں, وہ میری نظر سے جو ادیان گزرے ہیں دو دین ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ غلو کیا, ان میں سے ایک مسیحی ہے. انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہی اللہ ہے, یہی خالق ہے. اگر وہ برادران جو تثلیث کو سمجھتے ہیں, قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس کی مذمت کی ہے, انہیں معلوم ہے کہ وہ ان تینوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, ایک ہی وقت میں یہ تینوں ایک بھی ہیں اور تینوں تین بھی ہیں, جس میں خداوند عالم, حضرت عیسیٰ اور روح القدس. اس کے علاوہ جنہوں نے بہت زیادہ غلو کیا وہ ہندو مذہب کے بعض ایسے فرقے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء کے بارے میں, اپنے زمانے کے مصلحین کے بارے میں بہت ہی غلو کیا اور انہیں الوہیت کا درجہ. ایک ایسا مذہب ہے کہ ہمیں کم از کم اس میں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے بانی مذہب کے بارے میں غلو کیا ہو. بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس مذہب میں خرابیاں بھی بہت ہیں, قرآن نے ان کی بہت مذمت کی ہے, لیکن انہوں نے بانی مذہب کے بارے میں, خاص کر بانی مذہب سے جو میری بنیاد ہے, مذہب کا بھی میں نام لیتا ہوں, وہ یہودی مذہب ہے. یہودی مذہب نے حضرت موسیٰ کو کہیں پہ بھی, جو میرے مطالعات ہیں, الوہیت کا درجہ نہیں دیا, نبی کامل کہا اور جو کچھ کہا انہوں نے, حضرت موسیٰ کے لیے الوہیت کے قائل نہیں ہوئے. البتہ قرآن نے ایک اشارہ کیا ہے, اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور جو آج کل مسلمانوں کے لیے ایک مشکل بنی ہوئی ہے اس کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا. قرآن نے فرمایا کہ یہودی عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں اور مسیحی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں. تو ابن اللہ کہنا یہ غلو ہے. یہ میں بتا دوں کہ یہ ایک تو یہ بانی مذہب نہیں ہے, کسی یہودی کے نزدیک بھی بانی مذہب نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ مسلحین میں سے ہے. ایک دفعہ جب یہودیت تباہ و برباد ہو گئی, ان کی کتابیں جلا دی گئیں, تو دوبارہ مرتب کرنے والے اور انتہائی یہودیت پر احسان کرنے والے حضرت عزیر ہیں, لیکن ان کو بانی مذہب نہیں کہا جاتا. جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہود کا یہ اعتراض ہے کہ آپ کے قرآن نے یہ الزام لگایا ہے ہم پہ کہ ہم حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا, آپ کے قرآن نے یہود پہ, ہم پہ, بنی اسرائیل پہ یہ الزام لگایا ہے کہ ہم حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں. آپ ہماری کسی کتاب میں کہیں پہ یہ دکھا دیں کہ ہم نے عزیر کو ابن اللہ کہا. ہم نے اپنے پہلے والے سیمینار میں جب یہ سوال ہوا تھا کہ کتب سابقہ پر, آسمانی کتابوں پر ایمان لانا, صرف زبانی ایمان لانا نہ کافی ہے بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں کیا ہیں اور شعور سے ہم اس پر ایمان لائیں, تو کسی ساتھی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ان کتابوں کے بارے میں تحقیق کرنا یا ان کتابوں کے بارے ان کو پڑھنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا فائدہ ہے. اب میں ایک اور جیسے آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ادیان کو پڑھنا اور ادیان کو زیر بحث لانا اس کا کتنا فائدہ اور کتنا ضروری ہے. فرض کیجئے سب علماء اس پر متفق ہو جائیں کہ انہیں نہیں پڑھنا چاہیے. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. فرض کیجئے سب علماء اس پر متفق ہو جائیں کہ یہ کتب ایسی ہیں کہ جن کو اس زمانے میں پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں. لیکن جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اجماع اور اتفاق باطل پر اجماع ہوگا. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے اور عملی اس کے جو فوائد ہیں پڑھنے کے اور نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا. جیسے میں نے حضرت عزیر کے متعلق یہودیوں کو یہ دعویٰ بتایا کہ اگر ہم ان کتب کو یا نہیں پڑھیں گے یا ان کے بارے میں تحقیقات نہیں کریں گے ان کی شروحات ایک خاص گروہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی شروع کر دیں. ذرا ایک موضوع ہے تحقیقی موضوع ہے اور اس کو ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. اس کا نقصان کیا ہوگا اور نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کوئی ایسا شخص جو مسیحی ہے جو یہودی ہے جو سابعی ہے جو مجوسی ہے یا اس کے علاوہ باقی ادیان سے اس کا تعلق ہے جب بھی وہ کوئی اسلام پر اعتراض کرے گا یا موازنہ کرے گا اسلام اور اپنے دین کا اور وہ اپنی صداقتیں ثابت کرنا چاہے گا ہمارا اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو کسی طور پر بھی ہم ان سے بحث میں استدلال میں دلیل میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جیت جائیں. فرض کیجئے ایک مولانا ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارا قرآن کافی ہے آپ کی یہ تو ساری کتب ازالہ ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل اسی طرح وہ کہا کہ یہ تمہاری کتب ازالہ ہے کتب ازالہ میں سے یا قرآن اللہ کی آخری کتاب جو تھی وہ انجیل تھی جو ہمارے پاس. اب یہ دونوں اسی طرح کہیں کہ وہ انہیں کہے کہ یہ تمہاری ٹھیک نہیں ہے وہ انہیں کہے کہ تمہاری ٹھیک نہیں ہے تو کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. کب ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ جب ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت کی انجیل میں کیا لکھا ہے کون سی اس میں تحریفات ہیں کون سی بات ایسی ہے جو تاریخ سے میل نہیں کھاتی کون سی ایسی بات ہے جو عقل سے میل نہیں کھاتی تو تب ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے. آپ کو معلوم ہے سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا عیسائی عالم جاسلیک اس کا نام ہے اس نے مسلمان علماء کو اس قدر علمی طور پر تنگ کیا ہوا تھا کہ علماء پریشان تھے. آخر اس کا مناظرہ اور اس کا مقابلہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرا. تو جب مقابلہ ہوا تو امام نے اس انداز سے انجیل پڑھی کہ وہ خود بول اٹھا اور اس نے اقرار کیا کہ اس طرح ہمارے علماء بھی انجیل نہیں پڑھ سکتے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر کوئی کہے جیسے کہ اس وقت رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا رسول یہ ہے لیکن ہم تھوڑی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا بند عالم نے قرآن میں جو یہ کہا ہے کہ یہ اس کا تمہارے لیے ہم نے قرار دیا ہے رسول اللہ کا, نعوذ باللہ قرآن نے اشتباہ کیا. یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش سے بہت سے مقامات طے کر سکتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معصومین آئمہ ان کو صرف اللہ نے جو علم دیا تھا اسی کے متعلق معلوم تھا, اس کے علاوہ وہ نہ پڑھتے تھے نہ مطالعہ کرتے تھے نہ ان کو مطالعہ کی ضرورت تھی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حصہ علماء کہتے ہیں کہ علم وہابی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم قصبی ان کا رہا. اب میں عملی آپ کو جو نقصان ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سال ہم نے ادیان کی اس جز سے تحقیق کی کہ یہاں پر دوسرے ادیان اپنی تبلیغ کیسے کر رہے ہیں. ویسے تو 10-12 سال سے ہم ادیان پڑھ رہے ہیں لیکن اس جز سے ایک سال پورا ہم نے یہ کام کیا, حتیٰ کہ ہم ان کے کلیسیا میں بھی گئے. 6 مہینے تک متواتر میں کلیسیا میں جاتا رہا تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیسے تبلیغ کرتے ہیں, کیا ان کے طریقے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو شاید آپ یقین نہ کریں, اس دوران میں مجھے جو معلومات ہوئیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر جو مجھے معلومات ہوئیں اس کے مطابق سینکڑوں افراد مسلمانوں سے مسیحی ہو چکے ہیں. ایک لاہور کے زیدی سید تھے کہ جنہوں نے پورے گھر میں, وہ مسلمان تھے شیعہ تھے اور انہوں نے عیسائی مذہب, جب میں گیا تھا اس سے 1 سال پہلے انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا, مسیحی ہو چکے تھے. اور ایسی 20 مثالیں ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے, ہمارے علماء نے ادیان کا, اگرچہ یہ ڈائریکٹ آپ سے مربوط نہیں ہے, کچھ چیزیں ایسی جو ہم نہیں بتا پا رہے اس لیے کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, مثلا کیا کیا نظام تعلیم آج کل کیا ہونا چاہیے, اس کی طرف سے کیا آفات ہیں دین پہ, حوزوی نظام میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے, یہ علماء کا کام ہے. یا کون کون سی بنیادی خرابیاں ہیں کہ علماء اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو ہماری معاشرے کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آفات ہیں دین کے لیے لیکن ہم اس وجہ سے نہیں بتا رہے کہ اس کا عملی ثمرہ نہیں آپ کو بتانے کا. یہ باتیں علماء سے کرنے کی. صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. صرف یہی نہیں, اس سے اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لاہور میں اسی سال کی میں بات بتا رہا ہوں, اگرچہ اس کے بعد بھی ہماری تحقیقات جاری نہیں, اس سے پہلے بھی جاری نہیں, لیکن یہ اس سال کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جس سال میں یہ تحقیق کر رہا تھا کہ یہ لوگ تبلیغ کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے کیا راز ہیں. ایک محفل میں لاہور میں, یہ بھی لاہوری کی بات ہے, لاہور میں ایک محفل میں وہ نوجوان کہ جنہوں نے اسلام سے بہائیت کو قبول کیا تھا, 150 افراد تھے جو 2-4 سال میں اتنے نوجوان بہائیت قبول کر چکے تھے. میری گفتگو ہی, میں نے ان سے بات چیت کی, پوچھا, انہوں نے جو جوابات دیے اس کا میں آپ کو خلاصہ بتانا چاہوں گا تاکہ معلوم ہو کہ इस बात की कितनी अहमियत है कि हमारे यहाँ ये इसको समझा ही नहीं जा रहा कि ये भी एक आफत है। हत्ता कि अक्सरियत उलमा की भी इस तरफ मुतवज्जे नहीं है। अब जो मसीही थे, पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं उनकी बात भी आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि हमसे सवालात किए, तो हमने कहा कि हम अपने उलमा के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है तुम्हारे उलमा क्या जवाब देंगे, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे उलमा ये जवाब देंगे। अब शहर है, इस कदर उसने पहले ही से ये बात कर दी। अब ये हजरत जो हैं, ये जब उलमा के पास गए, बकौल उनके 100% उलमा ने हमारे साथ यही सलूक किया। उलमा ने कहा तुम क्यों गुमराह हो रहे हो, पागल हो तुम, इस्लाम के होते हुए तुम ईसाई की बात सुनते हो, ये एक ये जवाब है। उनका मौलाना आप इल्मी बात बताएं, ये इतराज है उनका। कुछ रसूलुल्लाह की जात पर इतराजात थे, कुछ कुरान मजीद पर इतराजात थे। उनका मौलाना आप ये कीजिए कि इन सवालों का जवाब दीजिए, वो जो भी हैं, लेकिन मैं काने तब हूंगा, मैं तब यकीन करूंगा जब आप हमें जवाब देंगे कि मैं भी उससे मुतमिन हो जाऊं और उसको भी मैं दंदान चिकन जवाब दे सकूं। अब बकौल उनके, मैंने लाहौर के उलमा उनके दरवाजों पर अपनी जूतियां घिसा दी, कभी इधर जाता हूं कभी इधर जाता हूं, परेशान हूं ना, उधर से इतराज है, इधर से जवाब नहीं मिलता। तो नतीजतन क्या हुआ, जब मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला तो आखिर उन्होंने कहा आप बताओ। हमने नहीं कहा था कि इनके पास जवाब कोई नहीं है, ये नहीं था कि जवाब नहीं था, बुनियादी वजह यह थी कि इस आफत को समझ नहीं रहे थे। अब मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, ये बताइए कि जब कभी कोई शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, जब कभी कोई शख्स आइमा अतहार के पास आया, आया उन्होंने इस तरह से जवाब दिया, यह माकूल बात है कि इस तरह से जवाब दे के इंसान गुजर जाए? तो जब ये कहा जाए कि ये वारिस अंबिया हैं, इसका मतलब है कि जो वरासत के तकाजे हैं वो पूरे करने होंगे। वरासत का एक तकाजा नहीं है कि इनके हाथ चूमे जाएं। अक्सर यही समझते हैं हमारी बात पर कोई बात ना करे, इतने बड़े आलम की तुमने तौहीन कर दी, हमारी बात पर अगर कोई बात करे तुमने हमारी तौहीन कर दी, तुमने हमसे ये सवाल पूछा, मजमे में ये सवाल पूछा, तुमने ये किया। ये एक ऐसी आफत है कि मैं जिसे कह रहा हूं कि बहुत बड़ी आफत है, और इसकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं हैं। और सबसे बड़ा मर्ज वो होता है कि इंसान अपने मर्ज की तरफ मुतवज्जे ना हो, क्योंकि मुतवज्जे नहीं है इलाज नहीं करवाएगा। अब उसी बात की तरफ हम आते हैं जो जिसका जिक्र हमने कुरान मजीद के हवाले से किया कि हजरत उजैर के बारे में कुरान ने बड़ा सरी दावा किया है कि हजरत उजैर को यहूदी इब्नुल्लाह कहते हैं, और यहूदियों का यह कहना है कि हमारी किसी किताब में, मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, हमारी किसी ज़ईफ रिवायत में दिखा दो कि हमने फलां किताब में लिखा हो, फलां किताब में यह कहा हो कि उजैर इब्नुल्लाह है, नऊज़ बिल्लाह, तुम्हारे कुरान ने झूठा दावा किया। तो यह अल्लाह की किताब नहीं हो सकती। अब अगर उनकी कुतुब का मुताला ना हो, एक ग्रोह का, सारे तो कर नहीं सकते, ज़ाहिर है कि उलूम मुख्तलिफ हैं तो ग्रोह जरूरी है कि एक ग्रोह ये काम करे। अगर सब ये कहें कि ये बात फजूल है, ये बात लगव है, इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर वही हश्र होगा कि जो आजकल हो रहा है। इसका मैं जवाब बाद में दूंगा, लेकिन यहां वक्त की नजाकत को देखते हुए इख्तसार से जवाब दूंगा। किसी को अगर اس موضوع سے دلچسپی ہو تو بعد میں ہم بیٹھیں گے, گھر پہ بھی ہم سے بات ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کہیں گے تو ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ انتہائی اہم موضوع ہے. کیا حشر ہوگا؟ پھر حشر یہی ہوگا کہ جو میں نے عرض کیا کہ آج کل ہو رہا ہے. اخبارات میں آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے برعکس کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا. میں نے ان کے بارے میں بھی تحقیق اور ریسرچ کیا. یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کو دو تین مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ ہمارے علمی زور پہ, ہمارے کردار کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے. پہلی بات, اگر کبھی آپ نے یہ مسیحیوں میں دیکھا ہو, اخبارات میں پڑھا ہو, فلاں مسیح نے فلاں عالم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا, پڑھتے ہوں گے کبھی کبھی. اس کی حقیقت سے بھی میں آگاہ کرتا ہوں کہ اکثر یہ لوگ دو تین وجوہات کی بنا پر مسلمان ہوتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے, اور زیادہ تر جو میں نے ریسرچ کیا اس کے مطابق یہ وجہ سب سے بڑی ہے, کہ انہیں کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے. اب یہ کر نہیں پاتے جب تک مسلمان اسلام قبول نہ کرے. مسلمان قانون, اسلام کے قانون کے مطابق, مقامی قانون کے مطابق نہیں کی جا سکتی. یا یہ ہے کہ یہ لڑکی مسیحیت قبول کرے. ظاہر ہے کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا. وہ لڑکا, وہ مرد, وہ آسانی سے اپنا مذہب تبدیل کر لیتا. اور دوسری وجہ, بعض ایسی ملازمتیں ہیں کہ جہاں پر دروازے بند ہیں مسیحیت کے لیے, نہ مسلمان ہونا شرط. بعض ایسی پوسٹیں ہیں جس پر یہ فیض نہیں ہو سکتا. تو بعض پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس مقام کے حصول کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں, اور بعض لوگ بعض دھوکہ دیتے ہیں. ادھر غربت بھی ہے, معلوم ہے آپ کو کہ پاکستان میں اکثریت مسیحیوں کی غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ البتہ ایسا فرقہ قبول کرتے ہیں مسلمان کا کہ جو مسلمانوں کا کہ جو ان کی خوب مالی امداد کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے, اب ان کو گھر بھی دیا جاتا ہے ان کو. تو یہ ان کی یا جنسی وجوہات ہیں, یا ان کی یہ مقام جاہو جلال پیسے کی وجہ ہے. ان وجوہات کی بنا پر اکثریت مسلمان ہوتی ہے. کوئی ایک آدھ سو میں ہوگا کہ جو اپنی تحقیق سے مسلمان ہو, کسی غیر مذہب سے. تحقیق سے کب ہوگا؟ تحقیق سے اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے ہاں اس موضوع پہ اتنی کتابیں ہوں. اگر جب بھی کوئی مذہب تو دل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو لٹریچر تو چاہیے. اب یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سمجھتے ہیں جو آج کل کتب چھپتی ہیں. ایسے بھی لوگ یہاں ہیں کہ جو ایسی دکانوں پہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر کتابیں موجود ہیں, خاص کر اپنے فرقے سے متعلق جو کتابیں ہیں, اپنی جو کتابیں ہیں. یہ کہیے, آپ لوگوں نے کبھی اپنے کسی کتب خانے پہ ایسی کتاب دیکھی ہے جس میں عیسائیت کا دندان چنگ جواب دیا گیا, یہودیت سے جنہوں نے بات کی ہو؟ یہ ایسی کمی ہے کہ جس کی طرف توجہ دلانے میں میرا آدھا گھنٹہ صرف ہو گیا. خدا کرے کہ ہم میں سے کچھ افراد اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس میدان میں کود پڑیں. اس کے لیے جو رہنمائی میں کر سکتا ہوں, میں حاضر ہوں رہنمائی کرنے کے لیے. اگر کوئی ذوق رکھتا ہو, کسی کا شوق ہو, اور البتہ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے, جہاں تک میں سمجھاؤں اس کو, میں واجب کفائی سمجھتا ہوں. کیونکہ اگر لوگ مسیح ہو, لوگ اسلام سے قادیانی ہو رہے ہیں, لوگ اسلام سے بہائی ہو جائیں, اور ہم یہی کہتے رہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, تو ممکن ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہم سب سے سوال کرے، اگر تمہیں معلوم تھا تو پھر تم نے اس کے لیے کیا اقدام کیا؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسلام کی تبلیغ بنیادی حکومت کا، اسلامی حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، سب سے بنیادی کام یہ ہے اسلامی حکومت کا یا عالم کا، اپنے زمانے کے عالم کا، کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ کا پیغام دیا اور تم اسلام قبول کرو. آج کل بالکل اس کے برعکس بات ہے کہ ہم اتنے الجھ گئے، اگرچہ یہ فرقہ پرستی سے متعلق بھی اس پہلو سے متعلق بات ہے، کہ ہم اتنے الجھ گئے اپنے فرقوں اور اپنے ان مسائل میں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم تک اسلام کا پیغام پہنچائیں. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے طور سے کسی ہندو سے، کسی مسیحی سے، کسی یہودی سے، کسی قادیانی سے، کسی بہائی سے، یا اور جو ایسے فرقے ہیں، ان پر اسلام پیش کیا ہو کہ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اللہ کا پیغام، اور ہم آپ کو اللہ کا پیغام بتانے کے لیے حاضر ہوں. اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ اپنی نشاندہی کرے، بتائے، اور مجھے اس کی انتہائی خوشی ہوگی. جھجکیے نہیں، اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ ضرور بتائیے کہ یہ ہم نے کام کیا. ہم مسیحی کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا رسول حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ اس کی دلیل ہے، یہ آپ کی غلطیاں ہیں، یہ ہماری صداقت. ظاہراً ایسے لگ رہا ہے کہ یہ موقع نصیب نہیں ہوا. اب میں ایک بات یہ کہوں گا کہ رسول اللہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان کے متعلق سوچ سکتے ہیں انہوں نے کبھی کسی کافر سے اب اسلام پیش نہ کیا اس کے سامنے؟ ساری زندگی انبیاء کی اسی میں گزر گئی. آئمہ طاہرین، انہوں نے کبھی کسی مسیحی کے سامنے، کسی غیر مسلم کے سامنے دین نہ پیش کیا. یہ ہے ممکن ہے، تاریخ اسلام ہمیں اس کی شہادت دیتی ہے. تو جب ہم ان کے ماننے والے ٹھہرے، جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو اس آفت کی طرف ہم کیوں متوجہ نہیں؟ ایک بات اور میں آپ برادران سے کروں گا کہ عام طور پر علماء اور جوانوں کا جو کام کرتے ہیں ان کا اختلاف رہتا ہے. علماء کہتے ہیں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں علماء اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. یہ اگر جنگ یوں ہی جاری رہے، آپ علماء کو مورد الزام ٹھہرائیں اور علماء آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی آفت ہے اور مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. میں اگر سچ کہوں اور حق کہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں، اس میں دونوں قصوروار ہیں. جہاں علماء کا قصور ہے وہاں جوانوں کا بھی قصور ہے، خاص کر کن افراد کا؟ آپ لوگوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے افراد ہوں کہ جو قصوروار ہوں، لیکن آپ نے اتنی تو زحمت کی کہ آ گئے، بات سن لی. ایک گروہ ہے معاشرے میں جس کا میں نے خاص نام رکھا ہوا ہے. ویسے انہیں اگر اچھی اردو میں کہا جائے تو نیم تعلیم یافتہ کہہ سکتے ہیں، اور میں نے ان کا نام کم پڑھ رکھا. ایک ہوتا ہے ان پڑھ. ان پڑھ مفید ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نہیں پڑھا ہوا، میں نہیں جانتا. وہ پوچھے گا کسی سے، دین کی بات پوچھے گا، دنیا کی بات کسی سے پوچھے گا، کیونکہ اسے احساس ہے کہ میں نہیں جانتا. کم پڑھ یہ ایک آفت ہے دین کے لیے. کیوں؟ اب میں اس کی مثالیں, توہین میری مراد نہیں ہے کسی بھی شخص کی, کسی بھی گروہ کی. جب میں نے اپنی صنف کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی, بلکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ تو میں نے علماء ہی پر بات کی. آفت ابھی تک جس پہ زیادہ گفتگو کی ہے وہ تو علماء ہی پہ کی. مراد توہین نہیں ہے کسی کی, لیکن یہ درد ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں, ان پڑھ کون ہے اور یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی. فرض کیجئے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری مراد کسی گروہ کی توہین نہیں ہے. جدید تعلیم حاصل کی, انہوں نے ایف اے بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کر لی, یا ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی کر لی, بی کام وغیرہ کر لیا, ایم بی اے کر لیا, وکیل بن گئے, جج بن گئے, کسٹم میں چلے گئے, پولیس میں چلے گئے. البتہ وہ افراد کے جو اس طرح ایک بڑی تعداد ہے جو یہ کرتی ہے. اسلام سے متعلق ان کو بالکل ابتدائی معلومات بھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ استثناء ہے, ان کا استثناء ہے کہ وہ مطالعات بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, دین فہمی بھی ان کی ہے, لیکن ایسے افراد بہت کم ہیں. کیونکہ ہم مختلف شہروں میں سینکڑوں افراد سے ملے ہیں اس طرح کے. اب یہ کس طرح کے آفت کیسے آئیں گے؟ یہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو مقام اس ظاہری دنیا میں بہت بڑا, ایک جج ہے, ایک ہائی کورٹ کا وکیل ہے. اب یہ کس سے پوچھیں, کیسے پوچھیں یہ مسئلہ ان کے لیے؟ اپنی توہین ہے. خود پڑھنے کا ان کو وقت نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم جو ان کی طرف سے دین پر, وہ یہ ہے کہ کم پڑھ ہونے کے باوجود یہ دین کے بارے میں پختہ رائے بھی رکھتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے یہ کیا معاملہ, تو یہ اتنی تیزی سے گفتگو کریں گے ایسے لگے گا کہ جیسے ان پر وہی اتر رہی, وہی الہی کے ذریعے فوری جواب دے رہے, کچھ خبر نہیں ہے. ڈیڑھ دو مہینے پہلے میں لاہور میں گیا, ایک جج صاحب دوست ہے ہمارے, ان سے بات ہوئی. ہم نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے, یہ ایک آفت ہے دین کے لیے, اور یہ کم پڑھوں نے بہت بڑا ظلم ڈھایا ہوا ہے دین پہ. نہ یہ پڑھتے ہیں, نہ ان کو علم ہے, اور رائے دینے میں یہ سب سے آگے ہیں. پوچھتے نہیں ہیں کہ اس میں کئی مسائل ہیں. وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا یوں نہیں ہے. اب وہ تھوڑی, ویسے بھی انسان نسیان کا مریض ہے, بھول جاتا ہے, اور یہ مرض ایسا ہے کہ جو انسان نے اسی کی انسان کی فلاح کے لیے رکھا ہے, اس کے ارتقاء کے لیے رکھا ہے. جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسانی قوتیں جو بھی ہیں یہ انسان کے ارتقاء کے لیے, اگر نسیان نہ ہو تو انسانی زندگی بالکل بدل جائے, انسانی زندگی نہ کہلا سکے. یہ بھول گیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایسی بات کی کہ میں بتاؤں تو جو فقہ والے ہیں وہ تو واقعی بہت تعجب کریں گے جنہوں نے فقہ کچھ نہ کچھ پڑھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا, میں نے وضو کیا تھا, میرا وضو باطل تو نہیں ہو گیا. واقعا انہیں معلوم نہیں تھا. جج ہیں, میرے خیال میں کم و بیش 10-12 سال سے جج ہیں. کتنی ابتدائی معلومات اسلام کی ان کو نہیں, علم نہیں ہے اس کا. لیکن اگر بات ہوگی اسلام کی تو مولانا صاحب کی کیا مجال ان کے سامنے بول سکے, جج جو ہے. وکیل صاحب کی کیا, وکیل صاحب کے سامنے کیا مجال ہے علماء کی اور عالم کی کہ وہ بات کر سکے, کیونکہ وکیل جو ہے. باقی بھی इस तरह से। तो ये जो कंपड़ अपराध है, ये दो किस्म का, इनमें दो जिहालतें पाई जाती हैं। एक तो ये जाहिल हैं इस्लाम से, कुछ मालूम नहीं, और दूसरा इससे भी जाहिल हैं कि हम जाहिल हैं, कोई ये भी नहीं खबर कि हम जाहिल हैं। इसे कहते हैं जाहिल मुरक्कब। दो जिहालत, एक होता है जाहिल बसीत। जाहिल बसीत किसे कहते हैं? एक ही जिहालत है, इंसान जाहिल हो और जानता हो कि मैं जाहिल हूं, ये जाहिल बसीत। जाहिल मुरक्कब, जाहिल है और नहीं जानता कि मैं जाहिल हूं, समझता है कि मैं आलिम। तो जाहिल मुरक्कब का शिकार इन कंपड़ों ने भी इस्लाम पर, इस्लाम के लिए बहुत बड़ी आफत है। अब अगर माशरे में इसके आप नुकसान देखें तो फिर कि सारी अहम तरीन हुकूमत की पोस्टें इन्हीं के हाथ में, जैसे हमने कहा था कि पेश नमाज हजरात का दीन दीन समझा जाता है, इनकी जहालतों को लोग दीन समझते हैं, इसी तरह से जितनी अहम पोस्टें हैं ये इन्हीं कंपड़ों के हाथ में। और ये खामोश थोड़ी रहते हैं, जो इस्लाम के बारे में राय भी देते हैं, और ऐसी राय भी हमने देखी है। आप शायद बावर न करें, मैं आपको एक बात अगर बताऊं, लाहौरी का वाक्या। एक महफिल में, दानिशवरों की महफिल थी, बैठे हुए थे, एक दानिशवर आए और आके मसाइब गिनवाए, जो दानिशवर जिसे जिन्हें मैं अनपढ़ कह रहा हूं, कम पढ़ कह रहा हूं, हमें अहमियत नहीं दी जाती, हमें ये नहीं किया जाता, हमें वो नहीं किया जाता, ये हुआ इस मुल्क की, ये बड़ी मुसीबत है। क्या कहा? कहा कि असल में बुनियादी जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं ये हैं कि दानिशूरों को दानिशवर नहीं कहा, उसको तलफ्फुज़ नहीं आता था कि दानिशवर होता है या दानिशूर होता है। कहता हम दानिशूरों को दावत नहीं दी जाती, तो हमारे तो ये दानिशवर जो है ये दानिशूर हैं। लेकिन अपने आप को इतनी इस मकाम पे समझते हैं कि बहुत अवकात हमने देखा है शहीद मुतहरी का मुकाबला करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो एक जाहिल तरीन अफराद हो, फर्द हो, और वो साइंस के मामले में आइंस्टाइन का मुकाबला करें, नफ्सियात के मामले में फ्राइड का मुकाबला करें, ये ऐसे ही है, और इक्तिसाद में आदम समिथ से बढ़ जाइए, अपने आप को बड़ा हुआ समझे। तो ये एक अलमिया है, एक आफत है जो दीन पर ढाई है कम पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि हम में भी बाज अफराद कम पढ़ हों और वो अपनी जहालत को न समझ रहे हों। तो हमें चाहिए कि कम से कम हम इस्लाम पर जुल्म न ढाएं। जिस चीज का नहीं है, फर्ज कीजिए अब 20 साल मुझे मुकम्मल हो गए दीन पढ़ते हुए, फर्ज कीजिए कि एक चीज का मुझे इल्म नहीं है, ये थोड़ी है मैंने 20 साल पढ़ा तो मुझे पूरी कायनात का, पूरी इस्लाम का मालूम हो गया, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि इल्म के मुकाबले में इंसान की जहालत बहुत ज्यादा। अब मैं एक चीज नहीं जानता, किसी ने मुझसे पूछी मैं नहीं जानता, तो इसका क्या तरीका है? इसका खूबसूरत तरीका यह है कि इसके बारे में मुझे इल्म नहीं, आप किसी और से पूछ लीजिए, या मैं बाद में आपको इसके मुतल्लिक बता दूंगा, किताबों को देखता हूं, अगर इल्म हो गया तो आपको बता दूंगा। ये बेहतर है कि अपनी तरफ से ही एक इल्म घड़के, एक बात घड़के तो मैं आपसे कह दूं कि ये बात। तो जब 20 साल से दीन पढ़ने वाले फर्द के लिए ये मुनासिब है कि अगर नहीं जानता तो वो भी अपनी जहालत को कबूल कर ले, तो एक शख्स जिसने चंद किताबें पढ़ ली हैं वो नहीं जानता तो कहे मैं नहीं जानता, यही हुस्न है, यही ईमानदारी है, और यही دین کی مدد ہے، دین کا سہارا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس رویہ ہوگا تو یہ دین پر ایک ظلم ہو جائے گا اور یہ دین کے لیے ایک آفت بن جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے ان یہود کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ہماری کسی کتاب میں ایسا نہیں۔ اب اس کا جواب ضروری ہے، اور میں جو مختصر سا آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں جواب دوں گا، بعد میں اگر کسی نے بات کرنی ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں دوسروں کے بارے میں ذمہ داری سے کچھ نہیں کہتا، میں نے خود یہودیت کی کافی کتابیں پڑھی ہیں، 10 اور 12 سال کا درمیانی عرصہ جو ہے یہ میں مذاہب کو پڑھتے ہوئے، ابھی حال کا جو اب صرف 10-12 سال پہلے کی بات ہے، یہ میں نے ادھیان پہ زیادہ کام کیا، تفسیریں بھی ان کی تورات کی میری نظر سے گزری ہیں، اور ابھی تک میں ان کے دعوے کو باطل نہیں کر سکا کہ یہ دعویٰ ان کا باطل ہو، علمی اعتبار سے نہیں باطل کر سکا۔ یعنی میں یہ ڈھونڈ کے دکھاؤں کہ تمہاری اس کتاب میں یہ لکھا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اس اعتبار سے ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ یعنی میں کہہ رہا کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن ہمارے مطالعے سے یہ بات نہیں گزری۔ اس کا جو میں کہہ رہا تھا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہود کے سامنے یہ بات چھپ کے کہیں نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ مدنی آیات ہیں، مکی آیات نہیں ہیں۔ حضور نے جو مسیحیوں کے بارے میں گفتگو کیا ہے، جو یہودیوں کے بارے میں گفتگو کیا ہے، وہ ان کے سامنے کی ہے، اور یہ دعویٰ بھی حضور نے قرآن میں جو کیا ہے یہ یہود کے سامنے رکھا۔ اب ہماری طرف سے جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ میں ان کی بھی تاریخیں موجود ہیں جو اس زمانے کی ہیں، جو اس زمانے کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ وہاں سے کیسے گئے، کیسے ہوئے، کیسے منتقل ہوئے۔ میں آپ کو اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں، آپ کو یاد آ جائے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اسی علاقے میں نجران میں ایک بادشاہ نے بہت سے عیسائیوں کو جلا دیا تھا خندقوں میں ڈال کے، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن نے صرف اتنا تذکرہ کیا، اس سے زیادہ اشارہ کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ وہ کون تھے، کیا تھا، کیا مسئلہ تھا، کتنے افراد تھے، کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ روایات میں بھی جو ہے بہت کم مواد ہے، اور میں نے پوری ایک ضخیم کتاب اس پہ پڑھی ہے کہ جس میں تفصیلات سے نام بھی دیے ہیں مسیحیوں نے کہ فلاں فلاں نام کی خاتون تھی جس کو مارا گیا، فلاں فلاں مرد تھے جن کو جلایا گیا، فلاں شخص تھا جو زندہ بچا جو دربار میں پہنچا، اتنے بچے تھے۔ یہ ساری تفصیلات مسیحیوں کو معلوم ہیں اپنے تاریخ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس زمانے کی یہودیوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے، یہودیوں کی تاریخ کا انہیں علم ہے۔ ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت آپ کے یہودی جو وہاں موجود تھے، کسی ایک جگہ پر یہ دکھا دیا جائے انہوں نے یہ دعویٰ اس وقت کیا ہو کہ ہمارے یہاں دکھائیے کہاں ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی خاموشی اور قرآن کا یہ دعویٰ کرنا یہ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن نے بڑی سراہت سے کہا کہ تورات میں لکھا ہے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، نفس کے بدلے میں نفس ہے، یہ اشارہ کیا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ زبور میں یہ لکھا ہے کہ ہم آخری زمانے میں ہم اپنی زمین کو نیک بندوں کو بارش بنا دیں، یہ قرآن نے کہا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ زبور میں یہ آیات بھی ہیں اور تورات میں وہ آیات بھی ہیں۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے کسی لٹریچر میں یہ بات لکھی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ قول ہے. باقی یہودی اس کے قائل نہ ہو، مدینہ والے اس کے قائل تھے، اس زمانے میں قائل تھے. جیسے آج بھی بہت سی چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں لیکن مسلمان قائل ہیں اس کے، بہت سی چیزیں شیعت کی کا حصہ نہیں ہیں، شیعہ قائل ہیں اس کے. اسی طرح تمہارے یہ یہود جو اہل مدینہ کے یہود تھے، یہ اس کے قائل تھے. بات طول پکڑ گئی اور ہماری دو تین اور موضوعات پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر پائے، انشاءاللہ کل کریں گے. اگر اس کے متعلق سوال ہو تو کیجیے، ورنہ ایک اور موضوع کو ہم دوبارہ زیر بحث لائیں گے.
آپ سب کل کے موضوع سے سوال ہے. آپ نے کل جس طرح کہا کہ اسلام میں تفرقہ کو روکا جائے، اور اس حوالے سے حضرت علی کی مثال دی، لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بھری ہوئی ہے نا ان صحابہ کی مذمت سے نا، خود حضرت علی کے خطبات جگہ جگہ موجود ہیں نا، آپ اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟
میں تھوڑی سی اگر وہ جہت مشخص کر دیجئے تو میں آسانی سے جواب دے پاؤں گا. یعنی کس جہت سے؟ کیونکہ یہ تفصیل طلب اور لمبا موضوع ہے. صرف وہ جہت مشخص کر دیجئے کہ جس جہت سے آپ جواب چاہ رہے ہیں.
نہیں، نیچرل باغ جو ہم نے سنا ہے وہ ہے، مطلب مسلسل اس سے پچھلے جتنی تکرار ہوئی ہیں.
ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمیں اتحاد تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، اور اتحاد کے لیے جو رویہ اختیار کیا ہے ہمارے آئمہ نے، ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہا کہ جناب امیر علیہ السلام نے باوجود اختلاف کے اختلاف کا بھی اظہار کیا اور ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، جس تعاون کی ہم نے کچھ مثالیں دی. اس میں کس جہت سے اختلاف ہے؟
یہی تعاون سے، مطلب کس طرح ہو سکتا ہے سب، یہ پاسبل ہے مطلب آج کے اس دور میں؟
اچھا کہ تعاون انہوں نے کیا ہو، یہ بات
نہیں، تعاون کیا ہے وہ ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں اور جو ہے.
جی جی،
لیکن دوسری طرف بھرپور انہوں نے مذمت بھی ظاہر ہے مطلب اپنے خطبات میں کی ہے.
ٹھیک ہے،
تو پھر ہم لوگ اس کو کس طرح، ظاہر ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے نا، اور وہ دوسرے لوگ انہی کتابوں کا حوالہ دے کر اس کو شہ دیتے ہیں کہ بھائی حضرت علی نے جا جگہ کہا ہے نا باقاعدہ خلیفہ کے حوالے سے.
تو پھر اب یعنی عملی کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟
جی ہاں،
یعنی اتحاد عملی کیسے ہو سکتا؟
جی
ٹھیک، سوال کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ درست ہے اپنی جگہ پر بات کہ آئمہ نے، خاص کر جناب امیر علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ تعاون کیا ہے. جہاں پر اسلام کو ضرورت پیش آئی اور جناب امیر نے مناسب سمجھا، ان کو مشورے دیے اور تعاون کیا. تو ہمیں بھی انہی کی سیرت پر چلنا چاہیے. اگر صاحب نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ جب ان کی مذمت بھی کی گئی ہے تو پھر عملاً ہم ان کے پیروکاروں کے ساتھ کس طرح اتحاد کر سکتے ہیں؟ یہی سوال تھا. اگرچہ یہ موضوع تفصیل طلب ہے لیکن ہم اختصار سے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. ہم نے ایک موضوع رکھا ہے آئندہ پروگراموں میں، جناب امیر علیہ السلام کا خلفائے ثلاثہ کے دور میں ان کا کیا کردار تھا، خلفائے ثلاثہ کے دور میں جناب امیر کا کردار. تفصیلی بات اس سیمینار میں ہو سکے گی کہ انہوں نے مذمت کس حد تک کی، تعاون کس حد تک کیا، اور ہم اب اس کو عملی طور پہ کیسے کر سکتے. لیکن اس وقت کے مناسبت سے جتنا جواب ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. دو تین چیزوں کی طرف ہماری توجہ رہے. ایک پہلی اور جو بنیادی بات ہے کہ ہمیں اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا. ہمیں اسلام اور اسلامی احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا, چاہے وہ ہماری خواہش کے برعکس کیوں نہ ہو, ہماری خواہشات کے برعکس کیوں نہ ہو, ہمیں پھر بھی اسلام کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی خواہشات کو نیچے رکھنا. دوسری جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارے آئمہ نے کیا ہے, جو رسول اللہ نے, انبیاء نے کیا ہے, ہمیں انہی کے قدم بقدم انہی کی پیروی میں چلنا ہے. سادہ لفظوں میں میں کہوں, جو میں کہا بھی کرتا ہوں, کہ شیعوں کو علی سے زیادہ شیعہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں بننا چاہیے, اور سنیوں کو خلفاء سے زیادہ سنی بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی شیعہ علی سے بڑھ کر شیعہ بنے گا تو نقصان دے گا, اپنے لیے بھی نقصان دے ہوگا اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دے ہوگا. اسی طرح جب بھی سنی اپنی سنیت سے بڑھ کے سنی بنے گا تو وہ بھی معاشرے کے لیے نقصان دے ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ آئمہ اربعہ آپ نے سنے ہیں اہل سنت کے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل. ان چاروں کے اقوال موجود ہیں آئمہ طاہرین کی صداقت کے بارے میں, آئمہ طاہرین کی افضلیت کے بارے میں. خود ان کا یہ قول چاروں کا, اپنے اپنے زمانے کے جو علماء ہیں, جو آئمہ ہیں, ان کے بارے میں ان کے اقوال موجود ہیں. لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں, یعنی خود ابو حنیفہ کا اعتراف موجود ہے کہ امام صادق ان سے بہت بڑے عالم ہیں, خود امام مالک کا یہ قول موجود ہے کہ میں نے امام صادق سے بڑا کوئی فقیر نہیں دیکھا, یعنی وہ ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں خود. لیکن ان کے ماننے والا وہ زیادہ شافعی بن جائے, زیادہ مالکی بن جائے, زیادہ حنفی بن جائے اور کہے کہ امام ابو حنیفہ بڑے امام تھے اور امام صادق چھوٹے تھے, تو گویا اس نے کیا کام کیا کہ یہ ابو حنیفہ سے زیادہ حنفی بننے کی اس نے کوشش کی, امام مالک سے بڑھ کے اس نے مالکی بننے کی کوشش کی. تو جب یہ ان کے لیے حکم ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی اتنا شیعہ بنیں کہ ان کی اتباع میں رہ سکے, ان سے ہمارا قدم آگے نہ بڑھے. اس سے ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی, آپ کو معلوم ہے تاریخی واقعات آپ کے پیش نظر ہوں گے, جس حالت میں کی وہ بھی معلوم ہے. جب صلح کے لیے امام نے اقدام کیا تو بہت سے شیعہ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مذل المومنین ہے, نعوذ باللہ, مومنوں کی ذلت کا باعث بنے. یہ اشخاص کون ہیں؟ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جو امام حسن سے زیادہ شیعہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں اپنی بات کو واضح کر پایا ہوں, کر سکا ہوں کہ ہمیں ان سے زیادہ شیعہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, خاص کر ہمارے مطالعہ کے مطابق, کہ خلفاء سے غلطیاں ہوئی ہیں اور جناب امیر علیہ السلام نے ان کی غلطیوں کو بربلا کہا, احتجاج کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی خاطر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ بھی بڑا واضح ہے, جس طرح کہ ہم نے کل بھی عرض کیا کہ جہاں پر مناسب سمجھا, ضرورت محسوس کی, وہاں پر ان کے خلاف بہت کچھ کہا, اور جہاں پر ضرورت سمجھی وہاں پر ان کے ساتھ تعاون, بہت سا تعاون کیا. اب جو ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب جناب امیر علیہ السلام اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ جب وہ تعاون کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے اسوہ یہی ہے کہ ہم بھی ان کے ماننے والوں کے ساتھ کم از کم انہی کی اطاعت میں اتنا ضرور تعاون کریں. یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے, یہ بڑے بڑے علماء یہی کہتے ہیں. امام خمینی کی بھی, باوجود اس کے کہ وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کے درمیان تفریق ڈالنے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی, بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے. تو اتحاد کیا جا سکتا ہے, قرآن نے جو بنیادی طور پر ہمیں بتایا اس پر عمل کیا جائے. کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر قرآن نے کہا اور اس پر عمل نہ کیا جائے. اگر کوئی اور جہت ہے تو آپ ضرور فرمائیں.
آغا صاحب, آپ نے کم پڑھ لوگوں کے بارے میں بتایا, تو آغا صاحب اس کی اصلاح کے لیے کن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مطلب ان کے لیے مطلب وہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے ایک جج ہے یا ایک مطلب منسٹر ہے, وہ مطلب کسی طرح بھی مطلب یہ تو نہیں کرے گا کہ مطلب ایک علماء کے پاس آ کے جو ہے نا وہ کرے. مطلب معاشرے کا اسٹیٹس ہے اس کا ایک مطلب وہ ہے, یا ایک کسی بھی قسم کا ایک مطلب فیکٹری آنر جو ہے وہ اس طرح تو نہیں چاہے گا کہ مطلب آ کے عام لوگوں میں بیٹھے. وہ اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں اور خاص لوگوں میں بیٹھتے ہیں. تو کیا مطلب کچھ خاص علماء نے یا کیا کسی عام علماء نے اس کے لیے یا کسی کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے؟
سب برادران سوال سمجھ گئے, دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. تو پہلے نمبر پر اس میں جو قصوروار ہے, ابھی ہم قصور کا کر رہے ہیں, یہ اسی کم پڑھ کا قصور ہے کہ وہ کم پڑھ بھی ہے اور آتا بھی نہیں ہے عالم سے بات کرنے کے لیے, اپنی توہین محسوس کرتا. لیکن جو جس جہت سے آپ نے بات کی ہے, اس جہت سے یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں آتے آپ ان تک جائیں, اور انبیاء کی سیرت بھی یہی رہی ہے. اگر آپ سورہ نوح میں دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس انداز سے کہتے ہیں کہ میں نے تبلیغ کیا, کہتے ہیں پروردگارہ تو جانتا ہے کہ میں نے علل اعلان بھی ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے اور چھپ کے بھی, یعنی ایک ایک شخص کے پاس بھی اگر تو توہین محسوس کرتا ہے تو میں تیرے گھر آ کے بتاتا ہوں کہ توحید ہے. یہ سیرت انبیاء موجود ہے. تو اس میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا, اور علماء کو بھی ان کے پاس جانا ہوگا اور ان سے کہنا ہوگا. ایک بات, ایک مشکل جو ہمارے تجربے سے گزری ہے, کیونکہ ہم نے یہ کام کسی حد تک کیا ہے, بعض کم پڑوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ان سے ملا جائے. اب میں اس کی عملی مثال دوں کہ عام دنوں میں وہ ظاہر ڈیوٹی دیں گے, 8 گھنٹے جو ڈیوٹی عام طور پہ ہوتی ہے, وہ جج ہے تو اپنی 8 گھنٹے وہ کام کرے گا. اب ظاہر ہے اس کی تیاری کے لیے بھی انہیں وقت چاہیے, کچھ آ کے گھر بھی وہ اسٹڈی کریں گے. یہ تو عام دن, پھر بچوں کو ٹائم دینا ہے, رشتے داروں کو ٹائم دینا ہے, سب کرنے کے بعد ایک دن رہ جائے گا چھٹی کا, اتوار کو سمجھے چھٹی ہے. اب بہت سے کام ہوتے ہیں جو گھر کے رہے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتوار کو کرنے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ اس طرح ان کی زندگی کا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم واقعاً بھی نہیں ہوتا. بہت کم افراد ہیں کہ جن کے پاس ٹائم, اور اگر کبھی مولانا صاحب کوشش بھی کریں تو ان کی طرف سے یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو اس کے لیے ٹائم نہیں. تو دونوں کو اس میں نظر ثانی کرنا ہوگا اپنے رویے میں.
صاحب آپ نے آج کہا کہ آپ نے ایک سال تک مسلسل ریسرچ کی اس کے اوپر, ادھیان کے اوپر, تو آئے آپ نے کس حد تک اس میں کامیابی حاصل کی اور آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں؟
میں جو میں نے خود ریسرچ کی کہ عملاً بھی, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں کلیسیا میں جاتا رہا اور جو باقی عبادت گاہیں ہیں مختلف مذاہب کی ان میں بھی جاتا رہا, ان سے گفتگو بھی کی, اس سے اتنی اس ضرورت کا احساس ہوا کہ یہ ہمارے ہاں موضوع ایسا ہے کہ جو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے اپنے جاننے والے علماء ہیں, جاننے والے افراد ہیں, ان تک ہم نے یہ بات پہنچائی कि ये कमी है और इस कमी को हमने दूर करना है। बहुत से लोग इसके लिए तैयार हुए कि हम ये काम करते हैं, कुछ लोगों ने कुछ काम किया भी, लेकिन क्योंकि इसका अमली तौर पे नतीजा वो कम नजर आया उनको, लिहाजा उन्होंने सही तरह से इसका काम, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर वो मजलिस की तैयारी करेंगे तो मजलिस की दावत होगी, उधर से तो कुछ हासिल हो जाएगा, ये जो जाहिर नहीं जाएगा ये पढ़ना, उधर सिर्फ तबलीग है बगैर गैर है। अब जब आप मसीह के घर में जाएंगे, आए हमसे बात करें, वो आपको पैसे थोड़ी देंगे, इसमें आप वक्त भी जाया करें, इसमें आप जब ये पढ़ेंगे तो दूसरा कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो ये अमली मुश्किलात हैं कि जिसकी वजह से ये काम आगे दूसरे जो हमारे साथी हैं ज्यादा ना कर पाए, या जरूरत महसूस नहीं करते, या ये जो मैंने जहत बताई है इसकी वजह से कमी रही। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो लोग ही करें, आप लोगों में से भी कुछ लोग अगर तैयार हों तो ये, मैं इसको वजूब की हद तक समझता हूँ कि ये काम किया जाए और उन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाए, कम अज़ कम उन अफराद को रोका जाए कि जो गुमराह हो, जो इस्लाम से दूसरे मजहब की तरफ मुंतकिल हो गए, कम अज़ कम उनको रोक लिया जाए।
हेलो आगा साहब, आपने जैसे कि कहा कि अधियान के लिए काम करने की जरूरत है, तो हमारे पास तो मतलब बड़ा बेहतरीन मतलब जो है ना ये मुहर्रम के 10 दिन होते हैं, और हमने अक्सर ये देखा है, मतलब मैंने खास करके कि जब भी कोई मसाइब पड़ जाते हैं तो एक ही तरह के मसाइब जो है ना, जैसे कि पता चल रहा है इस पड़ता कोई नए मसाइब, मतलब ये एक साहब ने ये पढ़े, दूसरे ने भी ये पढ़े, तीसरे ने भी ये पढ़े, ऐसे लगते कि एक ही किताब से सब पढ़ गया और एक वही मसाइब चल रहे हैं, या इसी एक आदमी ने एक वाक्य पढ़ा वही दूसरा वाक्य वही पढ़ रहा है, तो इस तरह से मतलब जैसे खिलाफत के लिए बहुत पढ़ा जाता है, तो क्यों मतलब ये जो हमारे उलमाए किराम हैं वो क्यों मतलब ये ना मतलब स्टेज से ऐसी बातें नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ने जहाँ से वो पढ़ के आते हैं वहाँ तो वो तो एक ही जगह है ना, दो या तीन हमारे पास मतलब मेन वो जहाँ से लोग पढ़ के आते हैं, तो वहाँ से क्यों मतलब ऐसी तालीम नहीं दी जाती है कि मतलब जो ना अध्ययन के मुताबिक बात की जाए, ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता कि मतलब जहाँ से पढ़ के आते हैं वहाँ से उनको ट्रेन किया जाए।
कुछ जवाब जो है वो खुद उनसे किया जा सकता है, वो जवाब दें हैं कि जिन्होंने ये काम नहीं किया। पता है एक जहत जो मैं जिस जैसे मैंने ये बात की थी कि अगरचे ये हमारे बुनियादी निसाब में कमज़ोरी है कि अध्ययन की तरफ, अध्ययन तो दूर की बात है, एक और मैं बात कहूँ तो आप हैरान होंगे कि ये कमी भी है कि हमें मज़ाहिब इस्लामी के बारे में भी तालीम दी जाती, यानी निसाब में ये एक कमज़ोरी है। ये मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि निसाब बनाने वालों तक अगरचे हमने और अंदाज से भी बात पहुँचाई है उन तक, तो हमारे इस अंदाज से बात करने से भी शायद वो बेदार हो जाए कि इस्लामी मजाहब के बारे में अगर कोई निसाब में मौजूद हो, ऐसी कोई चीज़ निसाब में मौजूद नहीं है कि निसाब में ये पढ़ाया जाए कि इस्लामी फिरके ये हैं, इनके अकायद ये हैं, हमारी हकानियत की ये अदिल्ला है, ऐसा नहीं होता। हम अपने तौर पर जो ज़ौक रखते हों वो इसको भी पढ़ लेते हैं, वरना बुनियादी तौर पर निसाब में ये चीज़ भी नहीं है। अध्ययन का मामला अगर कहें तो वो कहेंगे पता नहीं ये इनका क्या हो गया, कहेंगे कि कुछ इनकी खराबी हो गई, लिहाजा अभी इस पर कुछ वक्त चाहिए कि इसको इसकी अहमियत बताई जाए और उसके बाद शायद ये इस बात को समझे।
आगा साहब, जैसे आपने भी फरमाया है कि इससे पहले वाले सवाल में कि दोनों को नज़रसानी करनी चाहिए, यानी कि वो अनपढ़ आदमी जो तवज्जा नहीं दे रहा और उल्मा को भी जो है तवज्जा देनी चाहिए। उल्मा जब जाता है तो एक इस्लाम के हिसाब से जाता है, यानी कि वो इस्लाम से नॉमिनेटेड है, तो वो एक ऐसे आदमी के पास जाना उसका क्या सही है जो अनपढ़ है, तवज्जो भी नहीं देता, इससे इस्लाम का वक़ार मजरू नहीं होगा?
तशरीह रखिए, देखिए कुछ ऐसे वक़ार हैं कि जो हमने बना लिए हैं, ख़ासकर उलमा ने अपने लिए ज़रूरी करार दे दिए, उस वक़ार की कोई हैसियत नहीं है कि जो कुरान व हदीस और अक्ल सलीम ने वो वक़ार न दिया हो मौलाना साहब, ये वक़ार किसी तौर पर भी नहीं है एक आलिम के लिए कि वो किसी के पास जाके इस्लाम की तबलीग करे। मैंने अर्ज किया कि सूरह नूह में एक नबी के हवाले से मैंने बात किया, अगर आप सूरह नूह को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि जो तरीके इख्तियार किए जा सकते थे इस अल्लाह के नबी ने वो इख्तियार किए, پروردگارہ میں نے چھپ کے بھی ان کو بتایا، پروردگارہ میں نے ان کو ظاہر بظاہر بھی بتایا، سختی سے بھی بتایا، نرمی سے بھی بتایا۔ تو وہ انبیاء جب گھروں میں جا سکتے ہیں کفار کے، دشمنوں کے، تو عالم کو یہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا یا ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ ان کی شان ہے اسی میں کہ وہ جائیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے۔ اس کے لیے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر گئے، دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ اچانک حضرت عیسیٰ ایک گھر میں داخل ہوئے اور یہ باہر رک گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ باہر تشریف لائے تو حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو ایک ایسی خاتون کا گھر ہے کہ جو متہمہ ہے، طائفہ ہے یہ تو، آپ ان کے گھر میں گئے۔ تو اللہ کے رسول نے جو اس وقت جواب دیا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، اپنے ساتھیوں سے کہا، اے حواریوں، میں اچھے لوگوں پر مبعوث نہیں کیا گیا، میں ان بروں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اچھوں کی تو، اچھے تو پہلے اچھے ہیں دوسرے الفاظ، تو میں انہی کے لیے مبعوث ہوا ہوں کہ جو گمراہ ہیں ان کی گمراہی کو دور کروں۔ تو اگر انہوں نے صرف ان کے گھر میں جانا ہے کہ جو ان کو سلام بھی کریں، بٹھائیں، چائے بھی پلائیں، اور جو کہا جائیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس نہ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا انبیاء کے ساتھ ہوا کہ انبیاء نے بات کی اور انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ کہا ٹائم نہیں ہے، بالکل برعکس اس کے، سب نبیوں سے بڑھ کر سرور کائنات سے تو کوئی بڑی شان کا مالک نہیں ہے۔ جب وہ طائف گئے تو کیا سلوک ہوا ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے۔ سلوک یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بچوں سے کہا کہ آپ انہیں پتھر ماریں۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ حضور کو، آپ نے ایک بات شاید نہ سنی ہو، اور انہوں نے خاص اور بھی بات کہی، یہ بھی کہا کہ ان کے پاؤں پہ پتھر لگے، بچوں سے کہا کہ کوشش کرو کہ ان کے پاؤں پہ پتھر مارو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے۔ اور اس وقت جو صحابی ساتھ تھے، حضرت زید بن حارث، زید بن حارثہ معلوم ہے آپ کو، وہ پتھروں کو روکتے تھے۔ تو جب ایک نبی، ایک رسول اس جگہ بھی جاتا ہے کہ جہاں سے پتھر پڑتے ہیں، تو ایک عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نہ جائے یا اس کی شان میں کوئی توہین ہو۔
وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے، بس ہمیں دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار دین کے لیے آفت نہ بنے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں جو ہمارے قواعد و ضوابط پر ہمیں پیرا ہیں، اور آپ